نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. سبھی حضرات سے، ماؤں اور بہنوں سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کو ممکن اور پوسیبل سمجھتے ہوئے دل سے ارادہ کرو کہ ہم ضرور اللہ تعالی شانہ کی محبت کو حاصل کریں گے. اللہ تعالی شانہ کی شان کریمی اور شان رحیمی اتنی اونچی ہے کہ انہوں نے ہر انسان کو ایسا دل دیا جو اپنے اندر اس کی محبت کو سمو سکے. کوئی اللہ تعالی شانہ کی محبت کو اپنے دل میں اتارے نہ اتارے یہ دوسری بات ہے، لیکن اللہ تعالی شانہ نے ایسا دل بنایا ہی نہیں جو اس کی محبت کا ظرف نہ بن سکے. تو ہر شخص کو ایسا دل دیا جس میں اس کی محبت اتر سکے، اور ہر شخص کو وہ استعداد عطا فرمائی، وہ ابیلٹی عطا فرمائی کہ وہ ان کاموں کو کر سکے جن کے ذریعے دل میں اس کی محبت اترتی ہے. تو دل محبت کا ظرف بھی بن سکتا ہے، اور اللہ نے جو طریقہ ہے محبت اتارنے کا اس کی ابیلٹی اور اس کی استعداد بھی عطا فرمائی. اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے دل کو یہ بات سمجھائیں کہ میرا دل اللہ کی محبت کا ظرف بن سکتا ہے. اللہ تعالی نے مجھے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی استعداد بھی عطا فرمائی ہے، یہ کام میں کر سکتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہوگا. اس لیے اب میں پکا ارادہ کر رہا ہوں کہ آج کے بعد ہر لمحہ ہر گھڑی اسی مقصد میں گزرے گی کہ میں اللہ تعالی کو محبوب بنا لوں، اللہ تعالی کی محبت میرے دل میں اتر جائے. اور یہ ارادہ پکا کرنے کے بعد پھر اس کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کر کے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، شب و روز کو ایک کر دے، خون پسینے کو ایک کر دے، اور اس جذبے کے ساتھ کام کرے. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، سب کچھ لٹ جاوے، اللہ مل جاوے، سب کچھ لٹ جاوے، اللہ مل جاوے. اور اس کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ سچی پکی توبہ کر لے، اور توبہ کے ساتھ پکا ارادہ عزم. اور پھر پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کامل شیخ سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، اور کامل شیخ سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے اس کی رہنمائی میں اتباع شریعت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے. اس لیے کہ اتباع شریعت سے اللہ کی محبت ملتی ہے. مقصود شیخ نہیں ہے، مقصود بیعت نہیں ہے، مقصود شیخ کی مجلس نہیں ہے، مقصود ذکر کی مجلس نہیں ہے، مقصود شیخ کے بتلائے ہوئے اشغال اور اذکار اور مراقبے نہیں ہے، مقصود تو اللہ کی محبت ہے. اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے پوری شریعت مطہرہ کی دوام کے ساتھ اتباع ضروری ہے. یہ دو قید ہیں. شریعت مطہرہ کی اتباع سے اللہ کی محبت نہیں ملتی، پوری شریعت مطہرہ. عبادات کا شعبہ لے لیا اور اس میں اتباع شریعت ہے، لیکن معاملات کا اہتمام نہیں، معاشرت کا اہتمام نہیں، حسن اخلاق کا اہتمام نہیں، تو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی. اس لیے کہ چار شعبے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوں گے، اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوگا. اور جب اللہ راضی نہیں ہے تو اس کی محبت ہمارے دل میں کیسے اترے گی؟ تو پوری شریعت کا اتباع، پوری شریعت کا، اور وہ بھی دوام کے ساتھ، دوام کے ساتھ یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ. اب ہماری زندگیوں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ان دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے، کنٹینیوٹی ہے تو پوری شریعت نہیں، اور پوری شریعت ہے تو کنٹینیوٹی نہیں. پوری شریعت زندگی میں آ گئی، ایک مہینے، ایک مہینہ، دو مہینے، تین مہینے، اور پھر معاملہ ڈوب گیا، دوام نہیں ہوتا. اور دوام ہے، نماز پڑھ رہے ہیں سالوں سے، روزے رکھ رہے ہیں سالوں سے، فلموں سے اور گانے بجانے سے بچ رہے ہیں سالوں سے، دوام ہے لیکن پوری شریعت نہیں ہے. یہ سب کچھ ہے مگر معاملات میں دیکھو تو صفر، یہ سب کچھ ہے مگر معاشرت میں دیکھو تو صفر، یہ سب کچھ ہے مگر حسن اخلاق میں دیکھو تو صفر. تو پوری شریعت مطہرہ کی اتباع دوام کے ساتھ جب ہوگی تب اللہ تعالی شانہ کی کامل محبت نصیب ہوگی. اور پوری شریعت مطہرہ کی اتباع دوام کے ساتھ اس وقت ہوگی جب کہ دوام ذکر حاصل ہوگا. دوام ذکر، ہر وقت اللہ تعالی شانہ کی یاد، اللہ تعالی شانہ کا استحضار، اس کی معرفت کے ساتھ. اللہ تعالی شانہ کی معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے. جب پہچان نہیں ہے تو وہ کتنا بڑا ہے اس کا احساس ہی نہیں ہے، اس کی قدرت کتنی ہے اس کا احساس ہی نہیں ہے. نفع اور نقصان کا صرف وہی مالک ہے، اس کا احساس نہیں ہے. تو دوا میں ذکر جب ہوگا ذکر اللہ تعالی شانہ کا استحضار، صرف زبانی ذکر نہیں، دل دماغ سے یہ احساس رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس رہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ ہے، تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا استحضار ہوگا تو پھر اتق اللہ حیث ما کنت کا مصداق ہوگا، اللہ میرے ساتھ ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہوں، تو پھر جہاں کہیں بھی ہوگا تقوی والی زندگی ہوگی. تو اتباع شریعت، اتباع شریعت یعنی پوری شریعت کا اتباع دوام کے ساتھ ہو، کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو، لگاتار ہو، آخری سانس تک، آخری سانس تک. اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا ذکر کنٹینیوٹی کے ساتھ ہوگا، ہر وقت اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی یاد مستحضر ہو کہ میرا اللہ جو رب العالمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو نافع و ضار ہے، وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور میں اس کی پکڑ سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں ہوں. یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہر ہر قدم پہ، ہر ہر لغزش پہ، ہر ہر غلطی پہ پکڑ نہیں کرتا. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصیبت پہنچتی ہے تمہاری غلطیوں کی وجہ سے. تو غلطیاں تو ہم بہت کرتے ہیں، تو ہمیں تو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہونا چاہیے، کب سے ہلاک ہو جانا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ شانہ آگے فرماتے ہیں کہ ویعفو عن کثیر، کثیر کو تو اللہ معاف کرتے رہتے ہیں، بہت زیادہ کو تو اللہ معاف کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھار پکڑ فرما لیتے ہیں اور وہ پکڑ بھی تمہارے فائدے کے لیے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، آخرت کی بڑی پکڑ سے پہلے ہم لوگوں کو چھوٹی پکڑ چکھاتے ہیں، چھوٹی پکڑ میں لیتے ہیں. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اس چھوٹی پکڑ کی وجہ سے وہ رجوع کرے میری طرف، میری طرف رجوع کرے، میری طرف جھک جائے، میرا ہو جائے. گناہ مٹاتے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا کر کے، آزمائشوں میں مبتلا کر کے درجات بلند کرتے ہیں. دوا میں ذکر، دوا میں ذکر، استحضار، استحضار کس بات کا؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو، اس کی پکڑ اور گرفت میں میں کسی وقت بھی آ سکتا ہوں. مجھے دیکھ رہا ہے تو ناراض ہو جائے گا تو پکڑ لے گا مجھے، ناراض ہو جائے گا تو پکڑ لے گا مجھے. موٹر وے پر 80, 90, 100 کی اسپیڈ پہ جا رہا ہے اور کیمرہ کی سائن نظر آتی ہے، جیسے ہی کیمرا کی سائن نظر آتی ہے تو فوراً یہ استحضار ہوتا ہے کہ حکومت مجھے دیکھ رہی ہے. کیمرا کی سائن دیکھتے ہی یہ استحضار پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کا وہ شعبہ، حکومت کا وہ ڈپارٹمنٹ جو اس کا ذمہ دار ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت. اور چونکہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری پکڑ کرے گا. بس جیسے ہی یہ دو خیال آتے ہیں کہ حکومت مجھے دیکھ رہی ہے اور میری پکڑ ہونے والی ہے، لاشعوری طور پر پاؤں جو ہے وہ سیدھا بریک پر چلا جاتا ہے، سیدھا بریک پر. اسی کو میرے بھائیو ذکر کہتے ہیں، اسی کو ذکر کہتے ہیں. ایک ہے زبانی ذکر، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ الحمد للہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم وبحمده، ولا حول ولا قوة الا باللہ. زبانی ذکر، زبانی ذکر، زبانی ذکر کی برکت سے دل ذکر کرنے والا بنتا ہے. زبانی ذکر سے دل ذاکر بنتا ہے، اور دل ذاکر بنتا ہے تو دھیان ہر وقت اللہ کی طرف رہتا ہے. اسی لیے خانقاہوں میں، مشائخ کے یہاں دل کو ذاکر بنانے کے لیے اشغال میں، اذکار میں، مراقبوں میں مشغول کیا جاتا ہے. زبانی ذکر، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان برابر تر و تازہ رہے اللہ کی یاد سے. کیوں؟ اس لیے کہ زبان جتنا ذکر کرے گی اتنا ہی جلدی دل ذاکر بنے گا. اور اصل جو ذکر ہے وہ یہ دل کا ذکر ہے، اصل ذکر جو ہے یہ دل کا ذکر ہے. زبان سے زیادہ افضل عضو دل ہے، دل زبان سے زیادہ افضل. لہذا دل کا ذکر، جسے آپ ذکر سری بھی کہہ سکتے ہیں، ذکر سری، پوشیدہ ذکر، کہ دل ذکر کر رہا ہے کسی کو بتا ہی نہیں، یہ ذکر سری یہ زبان کے ذکر سے افضل ہے. اس لیے کہ ذکر سری میں اخلاص ہوتا ہے، ذکر جہری میں بھی اخلاص ہوتا ہے مگر ریا کا اندیشہ ہے، جبکہ ذکر سری میں ریا کا اندیشہ نہیں ہوتا، دل اندر سے ذکر کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ زبان جو ہے وہ مفضول ہے اور دل اس سے افضل، تمام اعضاء میں دل جو ہے وہ افضل ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کا مرکز ہے، محبت الہی کا مرکز ہے، عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز ہے، اللہ کی معرفت کا مرکز ہے. جتنی اچھائیاں ہیں وہ سب دل میں ہوتی ہے، توازو کا مرکز ہے، سخاوت کا مرکز ہے، جتنے فضائل ہیں، قرآن بھی وہی محفوظ ہوتا ہے. تو سب سے افضل دل، دل کا ذکر ہے، سب سے افضل ذکر دل کا ذکر، دل کا ذکر. کہ دل ذاکر ہو جائے، اور کسی کی زبان ذکر میں مشغول ہو جائے یہ بھی بہت بڑی نعمت. اس لیے کہ انسان کے جسم میں سے ایک عضو، چاہے زبان ہی کیوں نہ ہو، دل کی غفلت کے ساتھ بھی اگر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، کتنی بڑی دولت ہے. قطب ربانی حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کا نام زبان سے کتنی ہی غفلت سے کیوں نہ لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا، اس کا دل پر ضرور اثر ہوتا ہے. تو غفلت کے ساتھ جو اللہ کا نام اپنی زبان سے لیتا ہے اس کا اثر دل پر پڑتا ہے، تو جو دھیان کے ساتھ اللہ کے استحضار کے ساتھ اللہ کی عظمت کے ساتھ اللہ کے خوف کے ساتھ اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کا نام لے گا اس کا دل پر کتنا اثر پڑے گا، اسے بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بھی معمولی چیز نہیں ہے کہ زبان کو اللہ بولنے کا موقع ملے، لا الہ الا اللہ کہنے کا موقع ملے، سعادت نصیب ہو، بہت اونچی چیز. اور پھر زبان کے ساتھ دل دونوں مشغول ہو جائیں، پھر کیا کہنا، دو دو عضو اللہ کے ذکر میں مشغول. لیکن اصل ذکر جو ہے، اصل ذکر وہ دل کا وہ ذکر ہے کہ انسان اپنی روز مرہ کی نقل و حرکت میں مشغول رہے، اس کے باوجود بھی دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو. ذکر سری سب سے افضل ہے، اس کا یہ معنی ہے. ذکر سری افضل ہے کا معنی یہ ہے، یہ قلب کا وہ ذکر، قلب کا وہ ذکر، قلب کا اس درجے کا ذکر کہ جس کے بعد غفلت تاری نہ ہو. دل ذکر کر رہا ہے اور کوئی گفتگو بھی کرے تو غفلت نہیں ہوتی، دل اندر سے ذکر کر رہا ہے. آواز زور کی آئی، چیخنے چلانے کی، تو کان اس طرف متوجہ ہوں گے، دماغ بھی اس طرف متوجہ ہوگا، آنکھیں بھی اس کی طرف متوجہ ہوگی، مگر دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. ہاتھ کام میں لگے ہوئے ہیں، دونوں قدم بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، مگر دل اللہ کی یاد میں. مشائخ سے جو ہم بیعت ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، تو مقصود جو ہے، مقصود یہی ہے کہ ہم ان کی سرپرستی میں ان کے ارشادات کے مطابق، ان کی رہنمائی کے مطابق ذکر میں منہمک رہیں، ذکر میں مشغول رہیں، یہاں تک کہ ہمارا دل زاگر ہو جائے. پر ایسا کرنے کے لیے شیخ کے بتلائے ہوئے اذکار کو اہتمام کے ساتھ روزانہ، شیخ کے بتلائے ہوئے اذکار کو اہتمام کے ساتھ روزانہ دھن اور دھیان کے ساتھ، شوق دھن، شوق اور دھیان، پورے کانسنٹریشن اور توجہ کے ساتھ، دھن اور دھیان کے ساتھ ایک طویل مدت تک کیا جائے، تب جا کر کے دل کی غفلت کے پردے چاک ہوں گے اور دل ذکر الہی سے، یاد الہی سے، استحضار خداوندی سے منور ہو جائے گا. اور جب ذکر اس درجے منور ہو جائے گا، اب دوا میں ذکر حاصل ہو گیا، اب دوا میں ذکر حاصل ہو گیا، چونکہ غفلت کے پردے چاک ہو گئے، اب ہر وقت اللہ کا استحضار رہے گا، اللہ کا استحضار. اور جب اللہ کا استحضار ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب خوف کی کیفیت شوق سے بدل جائے گی، خوف اب ختم ہو جائے گا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اب ڈرے گا نہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے شوق، خوشی محسوس کرے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے. اب جو کچھ کرے گا شوق سے کرے گا، محبت سے کرے گا، ڈر سے نہیں، ڈر سے نہیں کرے گا، شوق سے، لیکن چونکہ اللہ کا استحضار اسے نصیب ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے تو کرے گا شوق سے, مگر قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے اس کا خوف ضرور رہے گا, اس کا خوف ضرور رہے گا. قلیلا من اللیل ما یہجعون, قلیلا من اللیل ما یہجعون, بہت کم سوتے ہیں رات کو. کیوں؟ اس لیے کہ قیام میں گزارتے ہیں, رکوع میں گزارتے ہیں, سجدے میں گزارتے ہیں. تو پوری پوری رات وہی تو قیام کر سکتا ہے جس کی طبیعت میں شوق ہوگا, وفور شوق. تو وفور شوق کی وجہ سے پوری پوری راتیں گزارتے ہیں, لیکن چونکہ اللہ کا استحضار ہے کہ بہت بڑے ہیں, جب وہ بہت بڑے ہیں تو ان کی شایع نشان جو کرنا چاہیے تھا وہ کر نہیں سکے ہیں, لہذا پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں. تو وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, فجر سے پہلے پہلے سحری کے وقت جب وہ اپنی تہجد کو ختم کرتے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھا کر معافی مانگتے ہیں کہ یہ اللہ معاف فرما دے, ما عبدناک حق کا عبادتک, جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا اس کو ہم ادا نہیں کر سکے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, میرے پیاروں, میری ماؤں اور میری بہنوں, جن جن مشائق سے ہمارا تعلق ہے انہوں نے ہمیں جو اذکار بتلائے ہیں ان کی بال اہتمام پابندی کرو اور دھن کے ساتھ کرو, شوق کے ساتھ, دھیان کے ساتھ کرو, توجہ کے ساتھ. اور یہ نفس جو ہے اور یہ شیطان جو ہے بڑے شاطر ہیں, وہ دھوکہ دے جائیں گے کہ دھن اور دھیان کے ساتھ تو ہوگا نہیں, اور کہہ دیے تھی کہ دھن اور دھیان کے ساتھ کرو, شوق اور توجہ سے کرو. نہیں, پہلے نفس کو باندھو, نفس کو پہلے باندھو, اور نفس کو باندھنے کے لیے یہ کرو کہ دھن اور دھیان کی کوشش کرو, مگر دھن اور دھیان رہے نہ رہے ذکر کو پورا کرو. نفس کو باندھو کہ 15 منٹ تک تجھے بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے, دھن دھیان رہے نہ رہے باندھو اسے, پہلے پابند کرو, اسے پابند تو کرو. تو پہلے کوانٹیٹی پہ محنت کرو کہ مجھے جتنا ذکر بتلایا گیا ہے اس ذکر کو کرنا ہے. آپ پابندی کرو کوانٹیٹی کی, جب آپ کوانٹیٹی کی پابندی کریں گے تو پھر دیکھو کوالٹی بھی آتی ہے کہ نہیں. اللہ مدد کریں گے, اللہ دیکھیں گے کہ نفس اور شیطان بہت ورگلا رہے ہیں, توجہ نہیں آنے دے رہے ہیں, شوق نہیں پیدا ہونے دے رہے ہیں, مگر پھر بھی میرا بندہ مجھے پانے کے لیے برابر لگا ہوا ہے, برابر لگا ہوا ہے, جیسا ویسا ذکر پورا کر رہا ہے, کرو, اللہ مدد کریں گے. دھیرے دھیرے دھن بھی آئے گا اور دھیرے دھیرے دھیان بھی آئے گا. اب شیخ کا بتلایا ہوا ذکر بھی ہو رہا ہے, روزانہ ہو رہا ہے, شروع میں ہو رہا ہے روزانہ, ہو رہا ہے روزانہ, اور پھر ہو رہا ہے روزانہ دھن اور دھیان کے ساتھ, اور کرتے رہو طویل مدت تک, 6 مہینے, 1 سال, 2 سال, 4 سال, 5 سال, 10 سال, کرتے رہو. نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو, نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو. آپ کام کیجئے اور کام کر کے اللہ سے مانگیے, تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے, تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. اے اللہ, کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے, 6 مہینے ہو گئے, 1 سال ہو گیا, 1.5 سال, 2 سال, اگر میری محنت میں کچھ کمی ہے, کمزوری ہے, تو آپ اسے درست کر دیجئے, آپ فضل فرمائیے. میں چاہتا ہوں کہ یہ دل میرا ذاکر ہو جائے, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں. ابھی تو صرف ذکر ہو رہا ہے, کس بات کا؟ کہ میرے دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کی آواز آئے, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, میرے دل کی دھڑکنوں میں میں تیرا نام سننا چاہتا ہوں. بس اتنا بولنے ہی سے کتنا مزہ آتا ہے. تو جب دھڑکن میں اللہ کا نام سننے کو ملے گا تب کتنا مزہ آ جائے گا. سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی سید الطائفہ ہیں. اللہ تعالی شانہ نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی اور حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، ایسے جبال علم کی تربیت کے لیے جن کا انتخاب فرمایا کتنے بڑے ہوں گے، کتنے بڑے ہوں گے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی مجدد اپنے زمانے کے، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی مجدد اپنے زمانے کے، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالی مجدد اپنے زمانے کے. مجددین کو تیار کرنے کے لیے جس کا انتخاب ہوا کتنے بڑے آدمی ہوں گے. مگر وہ عاجزی کرتے ہیں اللہ سے، عاجزی کرتے ہیں. الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا. عاجزی کرتے ہیں اللہ سے، الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، اے اللہ میں تو تیرا گنہگار ہوں. الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش، اے اللہ تو مجھے بخش دے. اس لیے کہ تو صرف غافر اور غفور نہیں، تو غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والا. الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش ہے نام غفار تیرا. الہی بتا چھوڑ سرکار تیری، کہاں جائے اب بندہ لاچار تیرا. لاچار ہوں. الہی بتا چھوڑ سرکار تیری، تیری سرکار، تیرے دربار، تیرے در کو چھوڑ کر کہاں جاؤں. میں تو لاچار بندہ ہوں، میرے پاس تو کوئی سبب نہیں ہے تجھے اپنا بنانے کا. الہی بتا چھوڑ سرکار تیری، کہاں جائے اب بندہ لاچار تیرا. رہے گا نہ کچھ نقد اسیاں سے میرا، رہے گا نہ کچھ نقد اسیاں سے میرا. میری نافرمانی کا کیش جو میرے ہاتھ میں ہے، کیش ہے ایک شخص کے پاس، اگر کیش ہو ڈالر کا، کیش ہو پاؤنڈ کا، اور وہ کسی ایسے بازار میں چلا جائے جہاں سیل ہو، تو اس کے ہاتھ میں وہ کیش نہیں رہے گا. تو حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جو اسیان کا نقد ہے، نافرمانی کا نقد ہے، جو کیش ہے گناہوں کا، اگر آپ کی بخشش کا بازار لگے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا. رہے گا نہ کچھ نقد اسیان سے میرا، لگے گا جو رحمت کا بازار تیرا. یہ جو کیش ہے میرے ہاتھ میں گناہوں کا، اگر آپ کی رحمت کا بازار لگ جاوے تو یہ سب چلا جائے گا اور آپ کی رحمت مجھے مل جائے گی. رحمت متوجہ کیجیے. اور پھر جو مدعا ہے اسے بیان کرتے ہیں، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے. دیکھو یہ عاجزی ہو، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی عاجزی، کہ میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، تو سب کچھ، تو سب کچھ. میری نمازیں کچھ نہیں، میرے روزے کچھ نہیں، میرا ذکر کچھ نہیں، میری کوشش کچھ نہیں، میرا مجاہدہ کچھ نہیں، میری محنت کچھ نہیں، میری ذات اور میری حیثیت کچھ نہیں. اے اللہ سب کچھ تو ہے، تو ہے، تو ہی تو ہے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیری ذات کو مانگتا ہوں، مجھے تو چاہیے. ذکر کا اہتمام، معمولات کی پابندی، کچھ بھی ہو جائے معمولات کی پابندی، معمولات کی پابندی. آج کیا، کل کیا، پرسوں کیا، ایک ہفتے تک کیا، دو ہفتے تک کیا، اور پھر چھوڑ دیا، اس سے کچھ نہیں بنے گا، اس سے کچھ نہیں بنے گا. اور یاد رکھو میرے بھائیو، یہ جو ہم اپنے آپ کو کسی طرح دھکا دے دے کر کچھ گنی چنی عبادتوں میں لگائے ہوئے ہیں، اس میں روح اور جان کچھ نہیں ہے،
جب کرنچ آتا ہے کرنچ تب پتا چلتا ہے کہ میری عبادت میں کتنی روح ہے. یہ ہم ٹو کر رہے ہیں کسی طرح ٹو زور لگا لگا کے ذہن میں ایک بات بٹھا لی ہے کہ فجر کے لیے جانا ہے تو دھکا دے کر فجر میں پہنچ جاتے ہیں, ظہر میں دھکا دے کر چلے جاتے ہیں, عصر میں دھکا دے کر چلے جاتے ہیں, مغرب میں دھکا دے کر چلے جاتے ہیں, ہر ہفتے کی مجلس میں جانا ہے تو دھکا دے کر چلے جاتے ہیں, سال میں ایک مرتبہ عمرے کے لیے جانا ہے دھکا دے کر چلے جاتے ہیں, مہینے میں ایک مرتبہ تین دن کے لیے جانا ہے ایک ہم نے اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے نظام بنایا ہوا ہے, دھکا دے دے کر کسی طرح اس نظام پہ چلتے ہیں. نظام جاری ہے 5 سال سے 10 سال سے 15 سال سے, مگر اوصاف تو کیا, ایک وصف ہماری زندگی میں نہیں آ رہا ہے, ایک وصف نہیں آ رہا ہے. مال کی محبت کم نہیں ہو رہی ہے, دنیا کی رغبت کم نہیں ہو رہی ہے, اس کے لیے ہمیں ہم 50 ہیلے بہانے نکال دیتے ہیں. اس قسم کی حدیثیں بھی ہمیں بہت یاد آ جاتی ہیں اور بزرگوں کے اس طرح کے فرامین بھی بہت یاد آ جاتے ہیں, اور کسی نہ کسی طرح ہم جسٹیفائی کرتے ہیں. میں میرے بھائیوں بہت درد دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں خود اس کا سب سے پہلے تو مخاطب ہوں اور محتاج ہوں, یہ درد دل سے کہہ رہا ہوں, اور میری دوسری کوئی غرض نہیں, دوسری میری کوئی غرض نہیں, یہی غرض ہے کہ میں اور آپ ہم حقیقت کو سمجھیں, اور حقیقت کو سمجھ کر, حقیقت کو سمجھ کر دین پر چلنے والے بنیں, تاکہ ہماری بھی آخرت بن جائے, ہم بھی اولیاء میں شامل ہو جائیں, ہم بھی مقربین بارگاہ میں شامل ہو جائیں. مقربین بارگاہ میں شامل ہو جائیں. دل پر محنت ہو, دل پر محنت. اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو جو بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں جتنے بھی, وہ محنت نہ کرتے اپنے دلوں پر, یہ اس لائن کی محنت, اس لائن کی محنت نہ کرتے. ہمارے اکابر, ہمارے مشائخ جو گزر گئے کامیابی کے ساتھ, اور آج دنیا جن کا نام لے رہی ہے, ان میں سے ایک آپ کو ایسا نہیں, آپ ایک ایسا نہیں بتا سکیں گے جس نے یہ محنت نہیں کی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انہیں رفعت عطا فرمائی. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کتنے بڑے آدمی تھے, 100 مرتبہ زندگی میں اللہ تعالی شانہ کی زیارت نصیب ہوئی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی. اور دنیا کا کوئی عالم نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی ظاہری علم رکھنے والے عالم تھے, باطنی علم ان کے پاس نہیں تھا اور وہ ولیوں میں شامل نہیں تھے. سب کا اتفاق ہے کہ ظاہری علم میں بھی بہت اونچے تھے اور باطنی علم میں بھی بہت اونچے تھے, سب کا اتفاق. وہ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی ان کے زمانے کے ایک بہت بڑے ولی تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے, ان کی صحبت میں جایا کرتے تھے بیٹھنے کے لیے, امام احمد ابن حنبل. کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر بشر حافی کے پاس جاتے ہیں, بشر حافی کون ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا استحضار ان کو اتنا تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر جگہ ہر وقت میرے ساتھ ہے, کہ زندگی بھر جوتیاں نہیں پہنی کہ اللہ کی زمین پر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس حالت میں میں جوتیاں پہن کر کیسے چل سکتا ہوں؟ ادب, ادب مانے تھا, ادب مانے تھا. تو نام ہی ان کا ہو گیا حافی. حافی اس کو کہتے ہیں جو جوتے چپل نہیں پہنتا, ننگے پیر, بشر حافی. اللہ کا اتنا ادب اور استحضار کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ زمین اللہ کی ہے, اللہ کی زمین پر میں جوتیوں کے ساتھ اس حالت میں چلوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ نہ. اب پرانا زمانہ, گندگی, پاکی, ناپاکی, اونٹ, گدھے, جانور, اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرا بشر کتنے دنوں کے بعد کس کس گلی سے گزرنے والا ہے، معلوم ہوتا تھا اللہ کو. تو ایک جانور کے پاخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد اس زمین کو سورج کی گرمی کی وجہ سے پاک ہونے میں جتنی دیر لگتی تھی، اتنی مدت کے لیے اس گلی میں اللہ روک دیتے تھے، جانور کبھی پیشاب یا پاخانہ نہیں کرتا تھا. جس گلی سے گزرنے والے ہوتے تھے بشر حافی رحمہ اللہ تعالی، وہاں جانور پیشاب پاخانہ نہیں کرتے تھے کہ ان کا پاؤں گندا نہ ہو جائے، ناپاک نہ ہو جائے. جایا کرتے تھے وہاں بیٹھنے کے لیے. کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور بشر حافی رحمہ اللہ تعالی کے پاس جاتے ہیں، بشر حافی رحمہ اللہ تعالی کے پاس جاتے ہیں. اس گئے گزرے دور میں میرے بھائیو تصوف جو ہے، تصوف اور یہ روحانیت کی باتیں اتنی اجنبی ہو گئی ہیں، اتنی اجنبی ہو گئی ہیں، اتنی اجنبی ہو گئی ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کی بات بھی کرتے ہیں پھر بھی دل میں نہیں اترتی کہ ہوں گے کوئی امام احمد ابن حنبل چھوٹے موٹے عالم. آپ اتنے بڑے عالم. انہوں نے کہا کہ میں ان کی صحبت میں اس لیے جاتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ کے احکام کا علم ہے، ان کے پاس اللہ کا علم ہے. ہمارے پاس اللہ کے احکام کا علم ہے، یہ کرو یہ مت کرو، اور ان کے پاس اللہ کا علم ہے، اس لیے ہم جاتے ہیں ان کے پاس. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، وہ تو خیر القرون کا دور تھا، ہر شخص علم کے ساتھ ساتھ روحانیت میں بہت اعلیٰ مقام رکھتا تھا، لیکن علمی انہماک، علمی انہماک، علمی انہماک، علمی انہماک، اور جب زندگی کے آخری مرحلے پر پہنچے تو ایک دم خلوت کا غلبہ ہوا کہ اب کچھ اللہ اللہ بھی کرنا چاہیے. وہ تو بنے بنائے ہوئے تھے مگر پھر بھی ان لوگوں کو فکر ہوتی تھی کہ اب کچھ کرنا چاہیے، دل پر بھی محنت کرنی چاہیے. تو اخیری زندگی کے دو سال جو ہیں اس میں خوب اللہ اللہ کیا، خوب اللہ اللہ کیا. یہ میں اپنے ساتھی علماء اور طالب علموں کی خدمت میں گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان اور نفس ہمیں بہکاتے ہیں، ہمیں دھوکے میں رکھتے ہیں کہ آدھ گھنٹہ تمہارا ذکر میں چلا جائے گا، اس کے بجائے اس حدیث کا مطالعہ کر لو. ایک ہی تو بات ہے، ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو بھی یہ مغالطہ لگتا ہے کہ آج اگر ذکر نہ ہوا تو کیا حرج ہے، یہ ایک ساتھی مل گیا ہے تو یہ دعوت کا کام ذکر سے زیادہ اہم ہے، اسے میں جہنم سے بچا لوں. بچاؤ، ضرور بچاؤ، ایک ایک شخص کو بچاؤ میرے بھائیوں. علماء سے بھی میں کہتا ہوں، طلبہ سے بھی میں کہتا ہوں کہ ایک لمحہ آپ ایسا مت گزارو جس میں آپ حدیث کا، قرآن کا، تفسیر کا مطالعہ نہ کریں. اور میں دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ ایک لمحہ آپ ایسا مت گزارو جس میں آپ دعوت اللہ کا کام نہ کر رہے ہوں، لیکن دوسروں کو جہنم سے بچانے کے ساتھ ساتھ خود جہنم سے کیسے بچ جائے اس کی بھی تو فکر کرو. بدو معرفت الہی کیا کہ اللہ کی معرفت کے بغیر، دل میں اللہ کا ذکر اتارے بغیر خاتمہ میرے بھائیو بہت خطرے میں ہے، بہت خطرے میں ہے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک پوپٹ کو آپ جو چاہے سکھا دو، سورہ اخلاص بھی آپ سکھا سکتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی سکھا سکتے ہیں، لیکن جب جان کی بنے گی اور جب بلی اس پر حملہ کرے گی تو وہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکے گا اور سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکے گا، سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکے گا، الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکے گا، اندر جو کچھ ہوگا وہی نکلے گا، چین 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 چین. تزکیہ نہ ہو، اندر اللہ نہ اترے، اندر اندر یہ زبان پر رہے، زبان پر کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ حکم الحاکمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ سب سے زیادہ محبوب، زبان پر رہے، اندر نہ اترے، اندر نہ اترے. تو موت کے وقت زبان پر اللہ نہیں ہوگا، زبان پر وہ مخلوق ہوگی جو دل میں بیٹھی ہوئی ہے، دل میں وہ زبان پر وہ مخلوق ہوئی جو دل میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے قربانی کی، دو سال لگ گئے اللہ اللہ میں، تو ظاہر ہے کہ اللہ اللہ کرنے کے بعد جو اندر کی کایا پلٹتی ہے اور مایا بدلتی ہے، تب احساس ہوتا ہے کہ اوہو اوہو پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو گئے. تو کیا جملہ یہ ارشاد فرمایا، بہت مشہور تاریخ ہے جملہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. دو سال کے بعد یہ فرمایا کہ لولا سنتان، پوری زندگی فقہ اور علم، فقہ اور علم میں ایسی گزاری، اور اسے آپ دعوت اللہ بھی کہیے، اس لیے کہ ہر وقت پڑھاتے تھے لوگوں کو، یہ دعوت اللہ ہے، پڑھنا پڑھانا بھی دعوت اللہ ہے، یہ بھی تبلیغ ہے، شریعت پہنچا رہے ہیں، اور پورے دین کی تبلیغ کی، اس لیے کہ آج تک پورے دین پر کیسے عمل کرنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سکھایا ہے، وہ آج بھی دنیا میں موجود ہے. پورے دین کی تبلیغ کی. ہم تبلیغ کرتے ہیں تو کتنی کرتے ہیں؟ چھ نمبر کی. ہم تبلیغ کرتے ہیں تو کتنی کرتے ہیں؟ دو چار حدیثیں بیان کر دی، ایک کسی مضمون پر ہم نے بیان کر دیا. پوری زندگی گزارنے کا طریقہ امام ابو حنیفہ نے وضع کر کے امت تک پہنچایا کہ اس طرح دین گزارنا ہی یہ پوری شریعت ہے. کتنی بڑی تبلیغ کی. تعلیم و تعلم بھی ہے، دعوت و تبلیغ بھی ہے، اور خود اللہ اللہ کرنے والے. یہ دو سال سے پہلے کا ان کا جو ان کی جو حالت ہے، دو سال سے پہلے کی، یہ آخری دو سال سے پہلے کی جو حالت ہے، وہ حالت یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں صرف قیلولہ کرتے تھے، صرف قیلولہ کرتے تھے. اور اس وقت جو ہے باطن کی حالت اتنی اونچی تھی کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات، ہم نے ان کا ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے دروازے پر دستک دی. یہ آخری دو سال سے پہلے کا واقعہ، یعنی کیسی اصلاح ہو چکی تھی وہ میں عرض کر رہا ہوں. دستک دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بس ابھی آنکھ لگی ہی رہی تھی کہ اس نے دستک دی، اٹھے اور اٹھ کر کے دروازہ کھولا. دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. جی بتائیے. دیکھو کتنا زیادہ تحمل، ٹالرنس کتنا زیادہ. جی بتائیے. تو اس نے کہا کہ بھول گیا میں انشاءاللہ پھر آپ سے پوچھ لوں گا. کہ بہت اچھی بات ہے. پھر اس نے دو چار منٹ دیکھا کہ اب سونے کی پھر کوشش کر رہے ہوں گے، پھر اس نے دروازے پر دستک دی. ایسا تین چار مرتبہ کیا، آیا چلا گیا، آیا چلا گیا، آیا چلا، مگر غصہ بالکل نہیں. اس نے دیکھا کہ اب تو ان کا قیلولہ ختم ہو چکا ہے، تو اب ان سے بات کرانی چاہیے. کہا کہ معاف کرنا، بار بار آ رہا ہوں، مگر اب وہ سوال ذہن میں آ گیا. کہا پوچھو. کہا پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ یہ سوال پوچھنے کے لیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر تر ہو تو میٹھا اور خشک ہو تو کڑوا. بہت ذہانت دی تھی اللہ تعالی شانہ نے، بہت ذہانت دی تھی. اگر تر ہو تو میٹھا اور خشک ہو تو کڑوا. تو اس نے کہا آپ نے چکھا ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز چکھ کر نہیں بتائی جاتی، کچھ تجربات بھی ہوتے ہیں. کیسے پتا چلا تمہیں؟ تو کہا کہ مکھی جو ہے وہ میٹھی چیز پر بیٹھتی ہے، کڑوی چیز پر نہیں بیٹھتی. پاخانہ جب خشک ہوتا ہے تو اس پر مکھی کبھی نہیں آتی، اور پاخانہ جب تر ہوتا ہے تو اس پر مکھی آ کر بیٹھتی ہے. تو تب تر ہوتا ہے تو اس میں مٹھاس ہوتی ہے، اور خشک ہوتا ہے تو اس میں مٹھاس نہیں ہوتی. اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے کہ میں نے آپ کا امتحان لیا. اصل میں ایک مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں گفتگو اس سلسلے میں ہوئی کہ سب سے زیادہ ٹالرنس والا کون شخص ہے، سب سے زیادہ حلم اور بردباری والا کون شخص ہے، سب سے زیادہ صبر و تحمل والا کون شخص ہے. تو وہاں یہ کہا گیا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. تو میں نے ان سے کہا کہ نہ میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں کہ ان میں تحمل نہیں ہے. کہ اس وجہ سے میں نے بار بار آپ کو ستایا، یعنی اتنا اونچا مقام حاصل کر چکے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اتنا اونچا مقام، مگر پھر بھی اخیری اخیری حیات میں جب دو سال اللہ اللہ والے ماحول میں رہے، خلوت اختیار کی، تو انہوں نے یہ کہا، یعنی اس سے پہلے والی زندگی کتنی اونچی، پوری شریعت امت تک پہنچائی اور کتنے بڑے بڑے فقیہ تیار کیے، اگر یہ محنت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ کی ہوتی میرے بھائیوں، تو آج ہم اور آپ دین پر عمل نہ کر سکتے. یہ مدارس کا کھولنا، مساجد کا کھولنا، دعوت و تبلیغ کی تحریک کا چلانا، یہ سب بہت دور کی بات ہے، ہم دین پر عمل نہ کر سکتے، دین رہتا ہی نہیں اگر ان حضرات نے محنت نہ کی ہوتی. پوری شریعت کو محفوظ کیا، کتنا بڑا کام، اور کتنے بڑے بڑے ائمہ پیدا کر کے گئے. اور آج جو مفتیان کرام فتاوا لکھتے ہیں، انہی لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے استفادہ کر کے آج تک وہاں سے لائٹ لیتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ کتابیں اب بھول بھولیوں میں چلی گئی، نہ، مقبولیت کتنی اللہ نے عطا فرمائی کہ اتنے سال گزر گئے پھر بھی ان کے اقوال سے امت، زمانہ گزر گیا مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے آج بھی اتنے زندہ ہے جتنا اپنے زمانے میں تھے. تو کیا فرمایا آپ نے، لولا سنتان، اگر یہ دو سال نہ ہوتے، لہلک النعمان، تو نعمان ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا. ایک درد ہے میرے بھائیوں، ایک درد ہے. اور میں نے الحمدللہ ان 20-25 سالوں میں اللہ تعالی شانہ کی توفیق سے، اللہ تعالی شانہ کے فضل سے، اور میرے بزرگوں کی توجہات اور ان کی برکات سے اس میں کامیابی حاصل کی ہے، لوگوں کو سمجھانے میں کہ یہ سلوک اور تزکیہ ضروری ہے اور یہ کسی دوسرے کام کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا. آپ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں تو بخاری شریف پڑھاتے ہوئے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کسی مدرسے میں دارالافتاء چلا رہے ہیں تو دارالافتاء چلاتے ہوئے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. آپ دعوت و تبلیغ میں ہیں تو دعوت و تبلیغ میں مشغول رہتے ہوئے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو فیکٹری میں کام کرتے ہوئے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. آپ اگر کسی ملک کے بادشاہ ہیں تو ملک کو چلاتے ہوئے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. آپ پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر ہوتے ہوئے، یہ فرض ہے، تزکیہ فرض، اس پر پوری امت کا اجماع، ایک بھی عالم کا اس میں اختلاف نہیں. یہ نماز کی طرح فرض ہے، جس طرح نماز ہر طبقے کا آدمی ادا کر سکتا ہے، اسی طرح تزکیہ بھی ہر طبقے کا آدمی کرا سکتا ہے. ایک طریقہ ہے اس کا، یہ حافظ ہونے کی طرح نہیں ہے کہ بھئی کیا تو ثواب ملا، نہیں کیا تو نہیں ملا، نہ. اگر تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ باطن کی ساری بیماریاں نکل گئی اور اچھائیاں آ گئی، ہیلتھی ہو گیا دل. اور تزکیہ اگر نہ کرایا، اس کا مطلب یہ کہ اندر جو ہے وہ بیماریاں ہیں، بیماریاں. اور یہ بیماریاں ظاہر کب ہوتی ہے؟ جب موقع آتا ہے اس کا، موقع آتا ہے. اندر لالچ ہے تو لالچ کے موقع پر ظاہر ہوگا، اندر غصہ ہے وہ غصے کے موقع پر ظاہر ہوگا، اندر بے صبری ہے وہ بے صبری کے موقع پر ظاہر ہوگا، اندر ناشکری ہے ناشکری کے موقع پر ظاہر ہوگا، اندر ہوتا ہے وہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر اندر چھپا ہوا ہو، شرک اندر چھپا ہوا ہو، نفاق اندر چھپا ہوا ہو، اور عین موت کے وقت جب کرنچ آ جائے اس وقت اس کا ظہور ہو جائے. اس لیے میرے بھائیو، تزکیہ کی فکر کرو. اور تزکیہ کا معنی یہی ہے کہ دل میں اللہ کو اتارو، اللہ اتر جائے گا تو سب بھاگ جائیں گے. اللہ پاک ہے، ان اللہ تعالی طیب، اللہ پاک ہے، اور پاک چیز گندی جگہ پہ نہیں اترتی. اللہ دل میں اترے، آپ اللہ کو دل میں اتارنے کی کوشش کرو، اللہ کو دل میں اتارنے کی کوشش کرو، اللہ کا نام دل میں اتارنے کی کوشش کرو. اللہ اترا، اللہ کا نام اترا، تو دل میں اتارنے سے پہلے اللہ دل کو پاک کرے گا، پھر اللہ اترے گا. اللہ کا نام گندے دل میں نہیں اترتا، اللہ اسے پاک کرے گا پہلے. ہمیں تو میرے بھائیوں صرف اللہ کو یہ بتلانا ہے کہ اے اللہ، میں آپ کو اپنے دل میں اتارنا چاہتا ہوں، بس یہ بتلانا ہے، باقی کام تو اللہ کرے گا. دل میں اللہ کو اتارنا کوئی آسان کام ہے؟ یہ جو کرنا ہے کہ کسی شیخ کو منتخب کرو اور پھر شیخ کی رہنمائی میں اپنے دل کو ذاکر بنانے کی محنت شروع کر دو، یہ تو اللہ کو صرف بتانا ہے کہ یہ اللہ میں آپ کو چاہتا ہوں، یہ اللہ میرے دل میں آپ کو اتارنا چاہتا ہوں. اللہ طلب دیکھ لے گا، اللہ خود فیصلہ کرے گا، اللہ خود اترے گا دل میں. اللہ خود اترے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. یہ موضوع میرے بھائیو ضروری بھی ہے، اہم بھی ہے اور پر لطف بھی ہے. اس پر گفتگو کرتے ہوئے بہت لطف آتا ہے، اس سے کہ دل اندر سے خوش ہوتا ہے کہ میں اپنی ذات کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں میرے بھائیوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں میری ماؤں اور بہنوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میرا اللہ مجھ سے خوش ہو رہا ہوگا اس وقت کہ میرا بندہ میرے بندوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ ہر چیز کی محبت دل سے نکالو، اللہ کی محبت دل میں اتارو. ہو سکتا ہے کہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یہی ٹوٹا پھوٹا عمل پسند آ جائے اور اللہ اسی کو میرے دل میں اس کی محبت کے اترنے کا ذریعہ بنا دے. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالی، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ، حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکات رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ایک مرتبہ میں بھی گیا ایئرپورٹ تک. حضرت بڑی محبت فرماتے تھے، شفقت فرماتے تھے، بزرگوں کی بڑی محبتیں ملی، بڑی شفقتیں ملی، لیکن آج افسوس ہو رہا ہے کہ وہ سب دنیا سے چلے گئے اور قدر نہیں کر سکا. تو میں بھی گیا ایئرپورٹ پر، مجھے بھی حضرت سے محبت تھی، تعلق تھا، تو میرے دل نے بھی چاہا کہ جانا چاہیے تو میں گیا. وہاں ہونزلو میں ہمارے ایک دوست رہتے تھے، وہ لیسٹر میں رہتے ہیں، سلیمان بھائی، ان کے گھر میں حضرت کا دوپہر کا کھانا تھا. تو حکیم صاحب تو بس جہاں بیٹھ جاتے تھے اللہ کی محبت کی باتیں کرتے تھے اور چہرہ کھل اٹھتا تھا، کھل اٹھتا تھا. کبھی روتے تھے، کبھی ہنستے تھے، آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے اللہ کی محبت کی جب باتیں کرتے تھے. تو کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، میں بالکل حکیم صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور اللہ کی محبت کی باتیں جب ہونے لگی تو حکیم صاحب کی آنکھوں سے اللہ کی محبت میں آنسو بہنے لگے. تو کسی نے وہاں ٹیشو پیپر رکھا ہوا تھا، اس میں سے دو تین ٹیشو نکال کر کے حکیم صاحب کی خدمت میں پیش کی کہ تاکہ حضرت حکیم صاحب جو ہے وہ پہنچ لیں. دیکھو اللہ کی محبت جن لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے ان کا سوچنے کا زاویہ کتنا بدل جاتا ہے، ہم تو یہ سوچ نہیں سکتے میرے بھائیوں، سوچ نہیں سکتے یہ. تو حکیم صاحب نے اشارے سے منع کر کے اپنے ہاتھوں سے اس طرح سے آنسوؤں کو اپنے چہرے کے اوپر پہنچا اس طرح، اور پھر فرمایا کہ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کی محبت یا اللہ کے خوف میں نکلے ہوئے آنسو اتنے سستے نہیں ہوتے کہ تولیے کے حوالے کر دیے جائے. یہ اللہ کی محبت میں نکلے ہوئے آنسو ہیں، اتنے سستے نہیں ہیں کہ ٹیشو کے حوالے کر دیے جائے، رومال کے حوالے کر دیے جائے. یہ تو بڑے قیمتی آنسو ہیں، انہیں تو چہرے کے اوپر مل لینا چاہیے جیسے زمزم کو ملتے ہیں. اللہ تعالی شانہ میرے بھائیو ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہمیں بھی ان اکابر کے نقش قدم پر چلائے، اور جو دولتیں اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی اللہ ہمیں بھی دے دے. تو بات اب لپیٹ رہا ہوں اور سمیٹ رہا ہوں. کیا میں نے عرض کیا کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پوری شریعت کی اتباع. میں میرے سب دوستوں سے، تبلیغی دوستوں سے، خانقاہی دوستوں سے، مدرسے سے تعلق رکھنے والوں سے، جو ان تینوں میں سے کسی سے بھی تعلق نہیں رکھتے، ہر ایک سے میں کہہ رہا ہوں، ہر ایک سے، کہ اللہ کے لیے پوری شریعت کو سیکھو، سمجھو اور پوری شریعت پر عمل کرو، اور اس طرح عمل کرو جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے. دین اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، نہ دین تو حقوق کی حفاظت کا نام ہے، حقوق کی حفاظت، کہ بندہ اپنے جسم کے حقوق کی بھی حفاظت کرے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرے، اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے ان کے حقوق کی حفاظت کریں، اور ان حقوق کی حفاظت کی خاطر اگر اپنی ایکٹیویٹیز میں کچھ کمی بیشی بھی کرنی پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ اپنی تدریسی اور دعوتی اور تصنیفی ایکٹیویٹیز میں ایسا منہمک رہے کہ دوسروں کے حقوق ضائع ہو جائیں اور قیامت کے دن بجائے جنت کے جہنم میں جانا پڑے.
میں بہت درد دل سے میرے بھائیوں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری محنتیں ضائع ہو جائیں، ہماری محنتیں ضائع ہو جائیں. دین کو سمجھو، دین کیا ہے، دین کیا ہے سمجھو، اسے دین سمجھو. اور دین کو سمجھنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا ضروری ہوگا، علماء کے پاس بیٹھنا ضروری ہوگا. دین کو سمجھنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا ضروری ہوگا، اور جو سمجھ میں آیا ہے وہ زندگی میں کیسے آ جائے اس کے لیے مشائخ کے پاس بیٹھنا ضروری ہوگا، مشائخ کے پاس بیٹھنا ضروری ہوگا. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے پاس جاتے تھے، حضرت مدنی کے پاس جاتے تھے، حضرت رائے پوری کے پاس جاتے تھے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے، حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے. اتنے بڑے بڑے لوگ اور اتنے مشغول لوگ، اور اس زمانے میں کتنا مشکل سفر کرنا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے، اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. جو جس کام میں لگا ہوا تھا وہ سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، مگر اکابر کی صحبت کا اہتمام کرتے تھے. علم تو ان کے پاس تھا مگر صحبت کا اہتمام کرتے تھے، صحبت کا اہتمام کرتے تھے وہ لوگ. تو مقصود کیا ہے میرے بھائیوں؟ پوری شریعت کی اتباع دوام کے ساتھ. پوری شریعت معلوم کہاں ہوگی؟ پوری شریعت علماء کے پاس. اور دوام کے ساتھ عمل کرنے کا جذبہ کہاں سے ہوگا؟ مشائخ کے پاس. اسی لیے پوری شریعت پر عمل دوام کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ. اور یہ ہوگا کیسے؟ دوام ذکر کے ساتھ. اور دوام ذکر آئے گا کہاں؟ کسی کو اپنا شیخ منتخب کر کے. دیکھو بھائی، بعض لوگ صرف اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بیعت ہم ہو گئے ہیں. بیعت ہو گئے نہیں. ڈاکٹر دو ہیں، ایک تو وہ ہے جو باقاعدہ سرجری لگاتا ہے اور اس کے پاس درجنوں مریض آتے ہیں اور وہ دوائی بھی دیتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے، اور دوسرا ڈاکٹر وہ ہے کہ جس کو سند تو ملی ہے مگر وہ یہ کام نہیں کرتا. تو اس کے پاس رجسٹر ہونے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں معمولات بتلا، وہ معمولات آپ کو نہیں بتلاتا. آپ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میں حسد کا شکار ہوں، وہ آپ کو علاج نہیں بتلاتا. یہ شیخ تو روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے. ایسے شیخ کا انتخاب کرو جو اس کام کو کرتا ہے، جو اس میں مہارت رکھتا ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر خلیفہ شیخ نہیں ہوتا، ہر خلیفہ شیخ نہیں ہوتا. یونیورسٹی سے میڈیسن کا سرٹیفکیٹ تو مل گیا مگر یہ سرجری میں نہیں بیٹھ سکتا. اس کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، کچھ شرائط ہیں، جب وہ پورا کرے گا پھر بیٹھ سکتا ہے. تو خلافت مل گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب کام کرنے کے قابل ہو گیا، مگر اسے کچھ اور بھی آگے کرنا پڑتا ہے. اپنے مشائخ کی سرپرستی میں رہ کر یہ کام سیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے. تو اپنے آپ کو کسی شیخ کے حوالے کرو، اور شیخ کے حوالے کرنا ہے کس باب میں؟ اس باب میں. باقی وہ دوسری چیزوں میں انٹرفیئر نہیں کرتا، دوسری چیزوں میں انٹرفیئر نہیں کرتا. اس باب میں حوالے کر دو اپنے آپ کو، اور حوالے کر کے اس سے ذکر سیکھو، ذکر سیکھو. اور ذکر سیکھنے کے لیے ایک چیز، اعتماد، اعتقاد اور انقیاد. اعتقاد پوری عقیدت ہو کہ اس فن میں یہ ماہر ہے، اعتماد پورا بھروسہ کرو. ہمارے ڈاکٹر اشتیاق ہیں، میرے ڈاکٹر، اعتقاد ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اب بیچارے ایسے ہی بیٹھ گئے ہیں، پتا نہیں کس نے ان کو سند دے دی ہے ڈاکٹر. اعتقاد ہی نہیں، اعتقاد نہیں تو ان کے پاس جب بھی جائیں گے اور وہ کچھ بھی ہمیں کہیں گے ہم عمل نہیں کریں گے. اعتقاد ہی نہیں ہے. اعتقاد تو مجھے ہے کہ نہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، مگر بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. اعتماد نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، سستی دوا بھی دے سکتا ہے، الٹی دوا بھی دے سکتا ہے. یہ دیکھو، اعتقاد تو ہے کہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے مگر صحیح ٹریٹ کرے نہ کرے کچھ بھروسہ نہیں ہے اس کا، اعتماد نہیں، پھر مجھے فائدہ نہیں ہوگا. اعتقاد ہو اور اعتماد ہو. اعتقاد اور اعتماد ہوگا تو آٹومیٹکلی انقیاد ہو جائے گا. اعتقاد بھی ہے اعتماد بھی ہے, اب ہر بات کو مانے گا, ہر بات کو قبول کرے گا. اور اعتماد, اعتقاد, اعتماد اور انقیاد کے ساتھ پھر اطلاع اور اتباع, ذکر اللہ کا اہتمام ہو, گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام ہو, اور ہر مہینے, دو مہینے, تین مہینے کے بعد اپنی حالت بتلائیں اور اس حالت کو سن کر وہ جو کچھ ہمیں کہے اس پہ عمل کرنا ہے. جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ یہ بیماری ہے تو ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے, پھر ایک ہفتے کے بعد وہ پوچھتے ہیں, ہم ملنے کے لیے جاتے ہیں یا وہ پوچھتے ہیں مل گئے کہیں تو کہ کیا حال ہے, ہم کہتے ہیں کہ بس ویسا ہی ہے, کہ کوئی بات نہیں دوا جاری رکھو. پھر ملتے ہیں دو ہفتے کے بعد, کیا حال ہے, ہم کہتے ہیں ویسی ہی حالت ہے, اچھا سرجری میں ذرا آ جانا. کبھی کہتے ہیں کہ جاری رکھو, کبھی کہتے ہیں جاری رکھو, کبھی کہتے ہیں جاری رکھو, کبھی کہتے ہیں کہ سرجری میں آ جانا, کبھی کہتے ہیں کہ ہاسپٹل چلے جاؤ, کبھی کہتے ہیں وہ بتاتے رہو, وہ جو کہے وہ کرتے رہو, بتاتے رہو وہ جو کہے وہ کرتے رہو. اس سے کیا ہوگا, اس سے اندر کی اصلاح ہوگی, اندر کی اصلاح ہوگی, اور جیسے جیسے اصلاح بڑھے گی دل ذاکر ہوگا اور اتباع شریعت بڑھتی چلی جائے گی. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ پورا دل ذاکر ہو جائے گا, ذکر کے نور سے منور ہو جائے گا. جب پورا دل ذکر کے نور سے منور ہو جائے گا تو پوری شریعت زندگی میں آ جائے گی. اب اعتقاد بھی بہت پختہ ہیں, عبادات بھی بہت بڑھیا, عبادات بھی بہت بڑھیا. مجھے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالی, اس وقت تو زندہ تھے حضرت, تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے لوگوں سے. دنیا میں کوئی عالم یا کوئی بزرگ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر 100% لوگ متفق ہوں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگ مخالفت کرتے تھے, بلکہ یہ تو ولی ہونے کی دلیل ہے کہ سب اس کے گیت گانے والے ہی نہ ہوں بلکہ کچھ مخالفت کرنے والے بھی ہوں. تو مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکات مجھے کہ جب بھی کوئی حضرت مولانا اسد مندی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں میرے سامنے کوئی ایسی اشارے کنائے سے بات میں سنتا ہوں تو میں اس سے کہتا ہوں کہ آئندہ مرتبہ جب حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تم دیکھو کسی جگہ تو ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لینا, بس نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لینا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت ایسی ہو جاتی ہے کہ عبادت دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے, عبادت دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ والا ہے. اس لیے کہ اللہ کی محبت ٹپکتی ہے. عبادات, معاملات درست, معاشرت درست, حسن اخلاق, پوری شریعت, پوری شریعت. اور کسی جگہ اگر وہ پھسلے گا تو شریعت کا تقاضا یہ بھی ہے, یہ بھی عبادت ہے کہ پھسلو تو توبہ کرو, پھسلو تو توبہ کرو, پھسلو تو توبہ کرو. اب یہ 15ویں شعبان کا, شب قدر کا, رمضان کا, حرمین شریفین کا, مسجد اقصی کا, جمعہ کے دن کا, عصر اور مغرب کے درمیان کی گھڑی کا, مسجد میں جانے کا انتظار نہیں کرے گا. وَإِذَا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ فَوْرًا اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے. بس اب یہ پوری شریعت پر آ گیا تو یہ اللہ کی محبت اسے حاصل ہو گئی, یہ اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت اتر گئی اور وہ بھی اللہ کا محبوب ہو گیا. بس اب ختم کر رہا ہوں حدیث قدسی سنا کر, اس کے دل میں اللہ کی محبت اتر گئی, ترقی کرتا گیا نا دھیرے 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 دھیرے, یہ سب کرتا گیا تو ترقی, دل منور ہوتا گیا, شریعت زندگی میں بڑھتی گئی, دل منور ہوتا گیا, شریعت بڑھتی گئی, دل پورا منور ہو گیا, پوری شریعت زندگی میں آ گئی, اب یہ اللہ کا عاشق ہو گیا اور اللہ اس کا محبوب. اور پھر اب جو ہے صرف فرائض واجب وغیرہ, اب نوافل اور مستحبات اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کرتا ہے تو بھی اللہ کا محبوب بنتا ہے. وما زال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتی احبه, یہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اب. اب اللہ تعالیٰ شانہ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کا مطلب ہے میں نگرانی کرتا ہوں، میں سپروائز کرتا ہوں اس کے ہر عمل کو، ہر قول کو. وہ غلط کام کر نہیں سکتا پھر. اور اب اس کا مقام اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اسے عطا کرتا ہوں، وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِذَّنَّهُ، اور اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اسے پناہ دیتا ہوں. ہر دم اللہ اللہ کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. اللہ اللہ کرو گے، سینہ نور سے منور ہوگا، سینہ نور سے منور ہوگا تو اللہ کی مرضی کے مطابق جیے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق مرے گا. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ابتدا شیخ کے انتخاب سے. شیخ کا انتخاب ہوگا، وہ ذکر کروائے گا، وہ رہنمائی کرے گا، دل ذاکر بنتا چلا جائے گا، شریعت زندگی میں آتی چلی جائے گی، دل پورا ذاکر ہو جائے گا تو پوری شریعت زندگی میں آ جائے گی، پوری شریعت زندگی میں آ جائے گی تو پھر مرنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، جینا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق. اسی لیے ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. جیے گا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، مرے گا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق. اس لیے کہ یہی شیخ ذکر سکھائے گا، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اتنا بولنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، اسی لیے خاموشی سے میں آج سنتا ہی رہا، لیکن سوچا کہ دو چار باتیں عرض کر دوں تو پوری تقریر ہی ہو گئی. اور آپ حضرات کی برکت سے طلب لے کر آتے ہیں تو اللہ نے بہت کام کی جامع ایک تقریر کرا دی ہے. امید ہے کہ اس کو دوبارہ سنیں گے آپ حضرات، اور سن کر کے اس میں جو ترتیب بتلائی ہے اس پہ عمل کریں گے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو بہت درد دل سے یہ بات میں نے کہی ہے، خلوص سے کہی ہے، کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ میں جانتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں شاید ہی کوئی ایک آدھ آدمی ہوگا جو کسی سے بیعت نہیں ہوگا. تو میرا یہ مقصود تو ہے ہی نہیں کہ کسی کو ترغیب دوں مجھ سے بیعت ہونے کی، میرا یہ مزاج ہے بھی نہیں، میری یہ طبیعت ہے بھی نہیں. سب حضرات اس سلسلے میں جانتے ہیں کہ میرا مزاج کیسا ہے، پہلے ہی سے بیعت ہیں. ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.